الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن مسلم بن شريح بن هاني الحارثي عن أبيه مقدام عن شريح بن هاني قال حدثني هاني بن يزيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه لما وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قوله فسمعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يكنونه بأبي الحكم فدعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكنيت بأبي الحكم؟ قال لا ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء قومي فحكمت بينهم فرجع إلى الفريقين. قال ما صنع هذا؟ ثم قال ما لك من الولد؟ قلت لي شريح وعبد الله ومسلم ونوهاني من أكبرهم. قلت شريح قال فانت أبو شريح ودعا له ولولده وسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوما يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما اسمك؟ قال عبد الحجر. قال لا أنت عبد الله. قال شريح وإن هاني لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب لي الجنة؟ قال عليك بحسن الكلام وبذل التعام. ابو الحکم کنیت رکھنے کے سلسلے میں یہ باب قائم کیا ہے. حکم یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، فیصلہ کرنے والا. پہلے لوگ ابو الحکم کنیت رکھا کرتے، خاص کر کے جو آدمی لوگوں کا فیصلہ کرتا رہتا ہوتا تھا، لوگوں کے معاملات کو سلجھانے والا، اس کو اس کنیت سے وہ موسوم کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ تو اللہ کا نام ہے، کنیتیں کبھی تو اوصاف کی وجہ سے رکھی جاتی ہیں، جیسے ابو المعالی، ابو الحسنات، ابو المعاصر، یہ ابو البرکات، یہ اوصاف کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، یعنی اولاد میں سے کسی کا نام ہے، کسی کا نام محمد ہے تو یہ ابو محمد، کسی کا نام یوسف ہے اولاد کا تو ابو یوسف، کبھی کوئی تعلق والی خاص چیز ہے اس کی وجہ سے رکھی جاتی ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ کی کنیت، بلی انہوں نے پال رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ ہوئی، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی، ایک مرتبہ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر، دوپہر کے وقت اور جا کر کے گھر سے نکل گئے اور مسجد کے کسی کونے میں جا کر سو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کے لیے ان کے گھر پر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی موجود نہیں، کہاں گئے، کہا کہ وہ تو ناراض ہو کر چلے گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی آدمی کو کہا دیکھو وہ کہاں، اس نے آ کے بتلایا کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، کون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہ کیونکہ زمین کے اوپر لیٹے تھے تو وہ مٹی ان کے جسم کو لگی تھی، ان کو اٹھایا، قم یا ابا تراب، اور وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے لگے، تو اس مٹی کی مناسبت سے ان کو کنیت ابو تراب، کبھی عالم کے طور پر ہی، یعنی کسی کا نام ہی اس طرح رکھ دیا جیسے آج کل ابو بکر رکھتے ہیں، تو اب یہ کنیت کے طور پر نہیں، یہ عالم ہی ہے نام ہی، بہرحال یہاں حضرت ہانی ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ وفد کے طور پر، ڈیپوٹیشن کے طور پر حاضر ہوئے، فسمعہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہم یکنونہ بابی الحکم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کو ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے ہیں، عرب میں عام طور پر کنیت سے پکارنے کا دستور تھا بجائے نام کے، یہ گویا کنیت سے پکارنا یہ مزید اعزاز اور اکرام سمجھا جاتا تھا، ان کی قوم ان کو ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہی تھی، فدعاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا، ان اللہ هو الحکم وإليه الحکم، اللہ ہی فیصلہ کرنے والے تو ہیں اور احکام جاری کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اپنے بندوں کو حکم دینے کا، فلم تکنیت بأبی الحکم، آپ نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی، ان سے پوچھا، قال اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں رکھی، ولیکن قومی اذا اختلفوا فی شیء اتوا، میرے قبیلے کے لوگوں میں آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہوتا تو میرے پاس آتے اور میں ان کا فحکم تو بین ہوں، میں ان کا فیصلہ کرتا، اور ایسا فیصلہ ہوتا تھا فرضیہ کل الفریقین، کہ دونوں گروہ خوش رہتے، تو میری قوم نے میرا نام، میری کنیت ابو الحکم اسی وجہ سے رکھی، قال ما احسن هذا، اس نے فرمایا یعنی تم نے اپنی کنیت ابو الحکم رکھے جانے کی جو وجہ بتلائی بڑی مناسب ہے، لیکن بہرحال تم یہ کنیت نہ رکھو، اس لیے کہ اس میں ایہام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ سے برابری سی لازم آتی ہے، اس لیے حضور نے اس سے منع فرمایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دوسری کنیت تجویز فرمانا چاہتے تھے، اس لیے اب دیکھو یہاں ان کی کنیت ابو الحکم جو رکھی گئی تھی وہ ان کے وصف کی وجہ سے، تو ان میں ایک خوبی تھی، فیصلہ ایسا کرتے تھے کہ دونوں گروہ راضی ہوتے تھے، اس لیے ان کی قوم نے یہ کنیت ان کی رکھی تھی، بہرحال ابو ذوالفاقم ان سے پوچھتے ہیں مالک من الولد، کہ تمہارے کتنے لڑکے ہیں اولاد ہیں؟ قلت لی شریح و عبداللہ و مسلم، تین لڑکے ہیں شریح، عبداللہ اور مسلم، بنو ہانی یہ سب میرے بیٹے ہیں، ہانی ان کا نام ہے. قال فمن اکبرهم، کہا ان میں بڑا کون؟ قال شریح، قلت تو شریح، ان کا شریح. قال فانت ابو شریح، اور حضور صاحب آج سے تم ابو شریح، یعنی تمہاری کنیت آج سے ابو شریح، لوگ تم کو اسی کنیت سے پکاریں گے. ودعا لہ وہ ولد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا بھی فرمائی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کی اولاد کو جہاں ان کا قبیلہ آباد تھا، ہر ایک نے جہاں جہاں چاہا اس کی خواہش کے مطابق جاگیر کے طور پر زمین بھی ہر ایک کو دی. وہ سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوماً یسمون رجلا منہم عبد الحجر، اب اسی وقت کے اندر کچھ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو عبد الحجر کے نام سے پکارتے ہیں. حجر پتھر کو کہتے ہیں، عبد الحجر یعنی پتھر کا غلام، اس کا بندہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا مسموکا، تمہارا نام کیا ہے؟ قال عبد الحجر، عبد الحجر نام. قال لا انت عبد اللہ، نہیں میرا نام عبد اللہ، چنانچہ اس کا نام اس دن سے عبد اللہ ہو گیا. قال شریح وان ہانیا لما حضر رجوع الی بلادی، شریح جو صاحبزادے ہیں ہانی کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا ہانی کہ جب اپنی آبادی کی طرف واپسی کا وقت آیا، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وفد کے طور پر، چند روز قیام رہا، جب واپسی کا وقت آیا تو اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال اخبرنی بأی شیء یوجب لی الجنہ، کہ اللہ کے رسول مجھے آپ بتلائیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام جو میرے لیے جنت کو واجب کرے. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج یہی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہ نہیں کہ آج کل بہت لوس جا رہا ہے تو ذرا دعا کر دیجیے، کھیتی باڑی ذرا جو ہے کمزور ہو گئی ہے، کاروبار ڈھیلا ہو رہا ہے، بیٹا کچھ مانتا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دیکھیے یہاں حضرات صحابہ کی تربیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کر دو وہ کر دو، بس جو بھی آتا ہے یہی پوچھتا ہے کہ بھائی آخرت کیا ہوا، وہ عمل کون سا جس کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، سب سے افضل عمل کون سا، جنت میں لے جانے والا عمل کون سا، نجات دلانے والا عمل کون سا. اسی طرح دیکھو یہاں بھی ان کی واپسی کا وقت آیا، واپسی کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی دعا ہوا نہیں کہ دعا کریو، یوں نہیں، یوں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بتلا دیجیے وہ کون سی چیز ہے جو میرے لیے جنت کو واجب کرنے والے، کون سا عمل میں کروں گا تو اس سے مجھے جنت ملے گی. گویا ان کے دل و دماغ پر ایک دھند سوال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی طلب ان کے دل و دماغ میں ایسی بسا دی تھی کہ بس ہر وقت یہی دھند سوال رہتی تھی، میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے میری آخرت بن جائے، بس جیسے ہم پر دنیا کی دھند سوار رہتی ہے، کوئی ایسا نسخہ مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے تو بس سارا کام بن جائے بیٹھے بٹھائے. تو ایسے یہاں ان حضرات کی یہاں بھی یہی ایک دھن تھی، کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسا کام مل جائے کہ آخرت بن جائے. یہاں اعمال قال علیک بحسن الکلام و بدل الطعام، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ اچھی بات کرو و بدل الطعام اور کھانا کھلاؤ. یہ تو عام طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جنت میں داخل کرنے والے اعمال کے متعلق سوال کیا جاتا تھا تو کھانا کھلانے کا خاص طور پر اس میں وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ. باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الاسم الحسن. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھا نام پسند تھا, یعنی کسی کا نام پوچھتے اور وہ نام جواب میں ایسا نام بتلاتا جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے, اپنی معنویت کے اعتبار سے جو ہے وہ اچھے معنی پر دلالت کرنے والا ہوتا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے اور کسی کام کو انجام دینے کے لیے اسی آدمی کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتخاب فرماتے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حمل بن بشير بن ابي حدرد قال حدثني عمي عن ابي حدرد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسوق ابلنا هذه. یہ واقعہ حدیبیہ کے موقع کا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کے ارادے سے حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے, 1200-1500 کی تعداد تھی اور عمرے کا احرام باندھا ذوالحلیفہ سے, اور جب مکہ قریب آیا تو مکے والوں کو پتہ چل گیا تھا, انہوں نے طے کر دیا تھا کہ ان کو مکے میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ جو جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے پرانے راستے پر سے بھی آتا ہے تو وہاں ٹھہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ان سے گفتگو ہوئی اور بات چیت ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ صلح ہوئی, اور اس صلح کی شرائط میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ آپ اس سال تو واپس جائیں گے, عمرہ نہیں کر سکتے. یہ چیز صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بڑی گراں گزری, لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ وہ جو بھی شرط رکھیں گے بشرطے کہ اس میں اللہ کے کسی حکم کو توڑا نہ جاتا ہو, میں ان کی شرطیں منظور کروں گا. بہرحال ان کی شرط کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا, صلح ہو گئی. اب صلح ہو گئی اور شرط میں یہ ہے کہ اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے, آئندہ سال آئیں گے. اب یہ جو احرام باندھ کر کے گئے تھے اس کا کیا, اس احرام کو کھولنا ہے, تو اس کو کھولنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی آدمی مثلا عمرے کے لیے جاوے حج کے لیے جاوے اور راستے میں رکاوٹ پیش آ گئی, بمبئی پہنچے عمرے کا احرام باندھا اور جو ہے راستے بند ہو گئے, عالمی جنگ چھڑ گئی, جو ہے ہوائی جہازوں کا آنا جانا بند ہو گیا, یا اور کوئی ایسی رکاوٹ کوئی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہاں کوئی ہوائی جہاز آ سکتا نہیں ہے اور سب کینسل ہو گئے. اب یہ بیچارہ احرام باندھ چکا ہے تب کیا کرے گا, تو اب اس کے لیے بتایا گیا کہ بھائی یہ حرم کے اندر ایک جانور ذبح کرے اور اس کے ذبح ہونے کے بعد یہ اپنے سر کو منڈوا کر احرام کھول دے, بعد میں پھر اس کی قضا کر لے گا جس کا احرام تھا اس کی. تو یہاں بھی جب شرط کے مطابق یہ طے ہوا کہ واپس جانا ہے تو احرام کھولنا تھا, تو اب احرام کھولنے کے لیے ضرورت تھی کہ یہ حضرات اپنے ساتھ حدی کے جانوروں کو, قربانی کے جانوروں کو لے کر کے آئے تھے وہاں سے مدینہ منورہ سے, تو ان جانوروں کو ذبح کرنا تھا کہاں, حرم میں. تو حدیبیہ جہاں قیام تھا اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے کچھ حصہ حرم سے باہر ہے, تو ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے حرم میں لے جانے کے واسطے کسی آدمی کو تجویز کرنا تھا, کون لے جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یسوقو ابلنا هذه, کہ ہمارے اونٹوں کو حرم تک کون حکال کر کے لے جائے گا؟ او قال من یبلغو ابلنا هذه, قال رجل انا, ایک آدمی نے کہا میں, فقال ما اسمک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا, قال فلان, دوسری روایت میں اس کا نام حرب بتلایا, حرب عربی زبان میں لڑائی کو کہتے ہیں, اس نے کہا میرا نام حرب ہے, بدون نگاہ بیٹھ جاؤ، مثال. ثم قام آخر، پھر دوسرا اٹھا، میں لے جاؤں. فقال ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ فقال فلان، اس نے اپنا نام جیسا کہ دوسری بات مرہ بتلایا، مرہ کڑوے کو کہتے ہیں. تو فقال اجلس، اس کے ساتھ ان کا بیٹھ جاؤ. ثم قام آخر، پھر تیسرا کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مت موٹا تیرا نام کیا؟ کالا ناچیا، نجات دلانے والا، چھڑانے والا. کالا انت لہا، ہاں تم کیا حل ہو؟ جانے جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند، اور اچھے نام سے نیک فالی بھی لی جاتی ہے. باب السرعۃ فی المشی، چال کے اندر، رفتار کے اندر تیزی اختیار کرنا. ویسے آدمی کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی اور وقار کے ساتھ رہے. دوڑنا یہ بظاہر وقار کے خلاف، اور عام رفتار تیز چلنا یہ بھی وقار کے خلاف. عام طور پر ایسا کیا نہیں جاتا، لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے، کوئی ایسی ضرورت پیش آئی، ایمرجنسی، تو اس صورت کے اندر اگر آپ اپنی رفتار کو عام رفتار سے ذرا تیز کرنا پڑے کسی وجہ سے، تو ایسا درست اور جائز ہے. یہ بتلانے کے لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. حدثنا اسحاق قال اخبرنا جرير عن قابوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال اقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ونحن قعود قعود. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. حتی افضانا سرعته الینا، آپ کے یہاں تک کہ آپ کے اس تیزی کے ساتھ آنے نے ہم کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، یعنی ہم پر ایک دم گھبراہٹ سے تاری ہو گئی. کیا بات ہے، نبی کریم صاحب اتنے تیز رفتار کے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ فلم من تہا الینا سلم، جب ہمارے پاس پہنچ گئے نبی کریم صاحب، دور سے تشریف لا رہے تھے اپنے حجرے شریف حاصل، تو جب پہنچ گئے سلم، آپ نے سلام فرمایا. ثم قال قد اقبلت الیکم مسرعا لاخبرکم بعلاجۃ القدر، میں تمہارے پاس تیزی کے ساتھ آیا کہ میں تم کو بتلاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہے. فنسیتھا فیما بینی وبینکم، لیکن نکلا اس وقت یاد تھا، اور تیزی کے ساتھ آؤں اور تم تک پہنچوں اس سے پہلے راستے ہی میں بھول گیا. پھل تم اس فی الشر الاواخر، تم اس کو آخری دہے میں، یعنی آخری دس دنوں کے اندر اس کو تلاش کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ایسی چیزوں کو گویا ظاہر نہیں کیا گیا بلکہ چھپایا گیا، کہ بھائی وہ جیسے لیلۃ القدر ہے اس کو رمضان کے پورے مہینے میں چھپا دیا گیا، جیسے اس کی علامتیں وغیرہ بتلائی گئی. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس بہانے سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی تلاش اور جستجو میں رہ کر کے اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں. کئی راتیں اس بہانے سے عبادت میں گزر جائیں گی، طے کر دی جاتی تو اسی رات میں لوگ کر کے بیٹھ جاتے. اس میں دوسرا بھی ایک مل یہ تھا کہ طے کر دی یعنی تعین کے ساتھ معلوم ہو جاتی، اور اس کے باوجود کو اس کی طرف سے غفلت برتتا تو یہ اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہوتی. اس لیے بھی بہرحال کئی اس کی مصلحتیں ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں جہاں شب قدر کی فصل قائم کی ہے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے. باب احب الاسماء اللہ عز و جل، اللہ کے لطیف ناموں میں سب سے زیادہ پیارا نام. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا احمد قال حدثنا هشام بن سعد قال اخبرنا محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن ابي وهب وكانت له صحبه. یہ حضرت ابو وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسمو باسماء الانبیاء، نبیوں والے نام رکھو. وہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، پیغمبروں کے جو نام ہیں وہ نام رکھو. وہ ان کے ناموں پر نام رکھیں گے تو اس کے اثرات آئیں گے ناموں پر. ہر نام کا بھی اس نام والے پر اثر ہوتا ہے. لکل مسمن حزہ، لکل مسمن حزہ من الاسم، کہ ہر جس کا نام رکھا گیا اس کو اپنے نام میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. یعنی اس نام کے اندر جو وصف، جو بات معلوم ہوتی، اس کا اثر اس کے اس آدمی کی ذات کے اندر بھی آتا ہے. دوبارہ اس لیے یہ پسند کیا گیا ہے کہ اچھے نام ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبیوں والے نام رکھنے کی بھی تلقین اور تاکید فرمائی. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم رکھا. اسی طرح اور حضرات صحابہ کے اولادوں میں سے بہت سو کے نام نبیوں والے نام رکھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام رکھا یوسف. اسی طرح اور نام رکھے ہیں آپ نے. آج کل تو ناموں کے معاملے میں بھی پہلے زمانے میں لوگ اسی طرح نیک لوگوں کی جو ہے نام رکھتے تھے، نیک فالی کے طور پر، بھائی فلاں جیسا نام رکھیں گے تو بچہ بھی اس جیسا بنے گا. بعض تو دل و دماغ پر معلوم نہیں کیسا جو ہے خمار چھایا ہوا ہے کہ بس کرکٹروں کے نام رکھیں گے اور جو ہے ہیرو اور ہیروئنوں کے نام رکھے جائیں گے. اب جب نام ہی رکھتے ہیں ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھی گئی ہے تو پھر جو اثرات اس کے ظاہر ہوں گے وہ سارے ظاہر ہیں. لیے ضرورت ہے کہ ہم اس نظریے کو بھی بدلیں. وحب الاسماء اللہ عز و جل عبداللہ و عبدالرحمن، اللہ کے نزدیک ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام عبداللہ اور عبدالرحمن. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کی طرف جب عبدیت کی اضافت کی گئی، یعنی اللہ کا بندہ، سبھی اللہ کے بندے ہیں. وہ ایک واقعہ ہے جو اس نام کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اب اس نام میں اگر اس نام کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی صفت آئے گی تو اس کے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گی. وہ عبدالرحمن، اور اسی طریقے سے عبدالرحمن، رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس میں ذات یا اس میں صفت کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر کے کوئی نام رکھا جائے، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالحلیم وغیرہ. یہاں دو کو خاص طور پر، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے ہی، عبد اور رحمان بھی صفاتی ناموں میں سب سے زیادہ مشہور اور ذاتی کے بالکل قریب ہے. اس لیے واسطہ حارث و حمام، اور ناموں میں سب سے زیادہ سچا نام حارث. حارث یعنی کھیتی کرنے والا، گویا دنیا کی آخرت کی کھیتی محنت کر رہا ہے آدمی. گویا یہ نام جس کا اگر رکھا گیا تو وہ آدمی اپنے نام کے مطابق ہے، محنت کر ہی رہا ہے. من کان یرید حرثل آخرت نزد له فی حرثہ و من کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا، جو آخرت کی کھیتی کو چاہے گا ہم اس کی اس میں اضافہ کریں گے، اور دنیا کی کھیتی چاہے گا تو اس میں اسے بھی دیں گے. وہ حمام، حمام ہم یہم کا معنی ارادہ کرنا، فکر کرنا. ہر آدمی اپنے کاموں کی فکر کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر ایک پر جو ہے اپنی مقاصد کی فکر سوار رہتی ہے. اس معنی کر کے ہر آدمی حمام، حمام یعنی فکر مند، فکر مند، ہر ایک فکر مند ہے. واق بہوا حرب و مرت، اور ناموں میں سب سے زیادہ برے نام جو ہیں وہ حرب، حرب یعنی لڑائی، مرہ کڑواہٹ کو کہتے ہیں. روزی حضرت روزی میں برکت کے لیے اور ترقی کے لیے کچھ پڑھنے کا مجھے قرآن شریف کی آیت یا کوئی آیت کریمہ جو زیادہ اثردار ہو. اصل میں روزی کی برکت جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے ہوتی ہے, اور گناہ تو چونکہ ہوتے رہتے ہیں تو استغفار کی کثرت, استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. مطلب یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو, اس سے انشاءاللہ روزی میں بھی برکت ہو. عارفہ بانو نے کسی میں بیماری ہوا کی دعا نہیں خاص گزاری, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کسی بھی فرض نماز میں امام کے پیچھے دو شبدوں کے درمیان ابھی کھلی پڑھ سکتے ہیں, وہاں پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے. بہرحال امام جتنی دیر قومہ کرے یہ جلسہ کرے گا وہ تو اتنی دیر تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, اس میں ربی فلی کے علاوہ آگے جتنی ربی فلی و رحمنی اور جو اس کے ساتھ دوسرے کلمات ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو میں تقریر قرات وغیرہ کی سی ڈی ثواب جاریہ کی نیت سے دیتا ہوں اور سامنے والا شخص اس کے سیٹ کی ڈپلیکیٹ بنا کر فروخت کرتا ہے تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آ رہا ہی نہیں ملے گا, کیوں نہیں؟ آپ کی کیسٹ اس کی بنیاد بنی. غیر مسلموں کے دان سے جو تشنے چلتے ہیں اس سے دوا یا علاج سستا ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں. 786 نمبر کو لوگ برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا تفصیل سلسلے میں ایک تفصیلی جواب ہمارا امید میں شائع ہو چکا ہے, وہاں دیکھ لیں. کیا یہ صحیح ہے کہ وتر کی قضا میں تیسری رکعت میں بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت پڑھنے کا حکم ہے, اور جمعہ کے دن فرض کی دو رکعت کے بعد 6 رکعتیں سنت موقعہ 3 قوائی اور 1 سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہاں وتر کی قضا میں جب لوگوں کے سامنے قضا کر رہا ہو تو وتر کے لیے جب تکبیر کہے تو ہاتھ نہ اٹھاوے, کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ اٹھانے میں گویا یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ وتر کی قضا ہو رہی ہے, اپنے ہی ایک ایپ کو بولا جا رہا ہے. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وہاں ہاتھ نہ اٹھاوے, خالی تکبیر کہنے پر اکتفا کرے. اور وہ 6 رکعتیں سنت موقع تھا, یہ کہیں میری نظر سے نہیں گزرا, ویسے امام صاحب کے نزدیک تو 4 ہی ہیں, صاحبین کے نزدیک مزید 2 ہیں. جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح زوال سے پہلے پڑھنا شروع کیا اور بیچ میں زوال کا وقت ہو گیا تو نماز میں کراہیت آئے گی؟ تو ہاں کراہت تو آئے گی. عرض یہ ہے کہ اے سی والی نماز میں مسجد میں نماز کے لیے جانا کیسا ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں اے سی لگا ہے مسجد میں, اے سی لگانا مناسب ہے؟ اے سی لگا سکتے ہیں مسجد کے اندر. اور کوئی آدمی اے سی والی نماز میں مسجد میں اس لیے جاتا ہے کہ بھائی دوسری جگہ گرمی کی شدت کی وجہ سے نماز کے اندر جو توجہ مطلوب ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی, وہاں جائیں گے تو وہ پورے طور پر حاصل ہوگی, کوئی حرج کی بات نہیں, جا سکتی. دین کی راہ میں آسانی کے لیے دعا, میرے علاوہ میرے پریوار کافر ہندو ہیں, ہدایت میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اگر کسی کا نام محمد ہے اور اس محمد کو لوگ بے ادبی سے پکارتے ہیں, یعنی تو تا تو, نام کو خراب نہیں کرتے ہیں, اس کو توتا کہتے ہیں, تو اس میں یہ نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پکارنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, تو اس طرح اس کو پکارنا کیسا ہے؟ یہاں مطلب کہ نام لفظ محمد کو بگاڑا نہیں کرتے, ہاں وہ جو ہے توتا تو وہ اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. تو کے ذریعے سے خطاب کرنا جو ہے وہ عربی میں تو ویسے بھی پڑا ہو تو بھی وہی کافی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. امامہ کون سے رنگ کا پہننا سنت ہے؟ سفید لباس کی حدیث میں فضیلت آئی ہے، امامہ بھی اسی کی نوع سے ہے، سیاہ بھی پہن سکتے ہیں، زردہ بھی پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امامہ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کی فضیلت. اب وہ ویسے بعض روایتیں امامہ والی نماز کی آئی ہیں، لیکن وہ پایا ثبوت پر تو نہیں پہنچی. معشوق بھائی کے واسطہ جی یو کے نی ویزا ماتے اپلائی کری،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الإسلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر، تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقا و علوم نافعا اعمال صالحہ اللہ کے فاضلات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ رات اور دن کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر کے اے اللہ حفظ قرآن کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا ہے، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ پر مداومت نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ، مربی اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے عافیت سہولت کے ساتھ ان کی حفظ کی تکمیل فرما کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جس شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.